انبیاء کا تعارف آشنا شادی
دوستو، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے بچپن کو یاد کریں گے۔ پہلے آپ جوانی کی عمر کو پہنچیں گے اور چاچو یا خالو بن جائیں گے۔ جیسے آپ آج کسی کو خالو، پھوپھی، چاچو، ماموں کہہ کر پکارتے ہیں، ایک دن آپ کو بھی اسی نام سے کوئی پکارے گا۔ شاید آپ دادا یا دادی کی عمر کو پہنچ جائیں، البتہ آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور دوسرے جہاں میں داخل ہو جائیں گے۔ آج آپ اسکول جاتے ہیں تاکہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو اچھے کام کر سکیں۔ آپ آج ہی سے مستقبل کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ اچھا، کیا آج تک آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ بعض کام ہمیں آخرت کے لیے بھی کرنے چاہیے؟ یقیناً، آج کل کے دور میں ایسے کام موجود ہیں جنہیں انجام دے کے آپ آخرت میں ایک سعادت مند اور خوشبخت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، جو اچھے اخلاق اور بہت سے اچھے فضائل کے حامل تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ اپنے لیے بہترین راستے کا انتخاب کریں اور یہ جان لیں کہ ان کا اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ انبیاء عوام سے چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں اور ان کے بندوں سے محبت کریں، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ انبیاء لوگوں کے درمیان پسندیدہ اخلاق کا نمونہ تھے، اللہ کی صفات کا نمونہ تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ انبیاء کی زندگی، ان کے اخلاق و رہن و سہن کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیں،
رفتار و اخلاق آنها را در زندگی خود الگو قرار دیں۔
بے شک ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے، اور یہ ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والے کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ اب آئیں بعض انبیاء کی زندگی سے آشنا ہوں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے کیا کام انجام دیے اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح جس قوم کے درمیان نبی بن کر آئے تھے، وہ حقیقت سے دور اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔
آن را بیان فرموده و دستور به انجام آن داده است۔
وہ خدا کی عبادت نہیں بلکہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح ان کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ان کو کہتے تھے کہ اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ قرآن مجید نے اس رداد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 25-26۔ لیکن بہت کم لوگ حضرت نوح کی باتوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا،
عزوجل فرمود،
پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے دو دو کو سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان افراد کے کہ جن کے بارے میں فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 27۔
زیرا آنان غرق خواهند شد.
صنع سيدنا نوح عليه السلام السفينة.
حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کوئی دریا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کشتی بنانے لگے، اور اس کام سے کافروں کو حیرت ہوئی، اسی وجہ سے انہوں نے حضرت نوح کا بہت مذاق اڑایا۔
ہمین دلیل انہا حضرت موسیٰ را بسیار مسخره و ریشخند می کردند، اما کافران
لیکن کافروں کو معلوم نہیں تھا کہ کس قسم کا حادثہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب حضرت نوح کی کشتی بنانے کا کام ختم ہوا، بارشیں برسنے لگیں، اور یہ بارشیں کئی دن تک جاری رہیں، پانی ہر جگہ سے ابھرنے لگا اور سب جگہ کو گھیر لیا، نہروں اور بارش کا پانی آپس میں مل گئے اور بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ سیلاب میں سارا علاقہ ڈوب گیا اور وہاں کی خشک جگہوں کو دریاؤں میں تبدیل کر دیا۔
خداوند
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ مومنین کو اپنے ساتھ لیں اور سب قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لیں۔ وہاں کے سب لوگ سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد جب پانی نے اپنی سطح کم کی، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے کہ وہ کشتی ایک بلند جگہ پر جا کر رک گئی، یقیناً آپ نے ٹی وی پر مختلف جگہوں پر طوفان اور حادثوں کے بعد ان علاقوں کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس قسم کے حادثوں میں لوگ اپنے گھروں کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور امداد کرنے والے گروہوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک صورت میں صرف ہیلی کاپٹر یا کشتی کے ذریعے سے ہی ان کی جان بچائی جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں کوئی نہ تھا جو ان لوگوں کی جان بچاتا۔ وہ حادثہ جو حضرت نوح کے دور میں پیش آیا اور جس کا نام طوفان نوح رکھا گیا، وہ اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح اور اللہ کا انکار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دی۔
خداوند ہم انہا را مجازات کرد۔
جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرا، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی باتوں اور نصیحتوں کو نہیں سنا اور کشتی پر سوار نہیں ہوئے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان کو بچا لے گا۔ ان لوگوں نے دوسری اشیاء اور غیر خدا پر بھروسہ کیا۔
آنها بر موجودات،
لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ان خطروں سے بچا سکتی ہے۔
بلند مرتبہ می تواند ما را از خطر،
وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، پہاڑیوں اور بلند جگہوں پر چلے گئے، لیکن خوفناک موجوں نے ان کو بھی گھیرے میں لے لیا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مصر جو کہ 5000 سال قبل ہی ایک ترقی یافتہ تمدن کا مالک تھا، سائنسدانوں کی نظر میں خطاطی اور لکھنا پڑھنا اور دریا نیل کے پانی سے استفادہ مصر کی ترقی کی ایک وجہ تھی۔ دریا نیل کا پانی، اچھی بارش اور ہوا اچھی کھیتی باڑی کا باعث ہے۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، ایک خاص تسلط رکھتا تھا۔
وكان حكام مصر القدماء وهم الفراعنه قد اقاموا سيطره كبيره
فرعونها۔
اس مقام پر فرعون بہت متکبر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور اپنے آپ کو مقدس جانتا تھا۔
ويرون انفسهم اشخاصا مقدسين الفراعنه
الاشرار، بدکار جو لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھے ہوئے تھا اور ان سب سے بہت سخت کام لیا کرتا تھا۔ وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔
ارسل اللہ تعالی موسی علیہ السلام،
خداوند
اللہ تعالی نے حضرت موسی کو اس علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ سب لوگوں کو اور خصوصاً بنی اسرائیل کے غلاموں کو سیدھی راہ کی نشاندہی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو غلامی کے زندان سے آزاد کرا لیں۔ حضرت موسی اور ان کے بھائی حضرت ہارون ظالم فرعون کے سامنے آئے اور اسے انتہائی محبت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کو جاننے کی کوشش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کی فرعون کو دعوت کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور موسیٰ نے کہا، فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں، میں تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر تیرے پاس آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 104-105۔
فرزندان اسرائیل را ہمراہ من بفرست۔
لیکن متکبر اور خودغرض فرعون نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور حضرت موسیٰ کی بات کو رد کر دیا اور خیال کرنے لگا کہ سب دنیا جہاں کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے یہ نہ جان سکا کہ یہ مال و قدرت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو مجرم اور حکومت کے خلاف کام کرنے والا قرار دے کر قابل سزا قرار دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ فرعون نے تمام گناہوں کے باوجود کہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اپنی نافرمانی پر قائم رہا، سب سے بڑھ کر فرعون نے خدا پر ایمان لانے سے انکار کر لیا تھا۔
سرکشی خود ادامه دادند، فرعون نیز از پرستش خداوند سر باز زد۔
کئی بلاؤں اور مصیبتوں کے باوجود جو ان پر نازل ہوئیں، انہوں نے سبق نہ سیکھا اور اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال دے۔ حضرت موسی اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے مصر سے باہر جانا شروع ہو گئے،
برای خارج شدن از مصر حرکت کردند.
لیکن ان کا فرعون کی اجازت کے بغیر مصر سے باہر جانا فرعون کو برداشت نہیں تھا.
تحمل آن را نیز نداشت.
اسی وجہ سے وہ اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کی پیچھے چل پڑا. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی فرعون کی فوج کے گھیرے میں آ گئے تھے،
لشکریان فرعون از سوی دیگر قرار گرفتند.
لیکن حضرت موسیٰ نے ان سب حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا.
ناگواری قرار گرفته بود.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزے سے دریا میں شگاف پیدا کر دیا تاکہ وہ اور ان کے ساتھی دریا پار کر جائیں، اور اس معجزے کی مدد سے ایک راستہ دریا میں بن گیا.
این معجزه
یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام داد.
جب مومن نے دریا پار کر لیا تو اس وقت دریا اپنی اصلی صورت میں واپس آ گیا، اور فرعون اور اس کی فوج جو مومنین کا پیچھا کر رہے تھے اس میں غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس واقعی اور معجزے کو قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے.
کریم چنین توصیف میکند.
جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کا حال ہوا، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا کیونکہ وہ سب ظالم تھے. سورہ انفال آیت نمبر 54.
ستمکار بودند.
اس وقت جب فرعون نے دیکھا کہ میں غرق ہونے لگا ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ سے چاہا کہ اسے معاف کرے اور اس کی توبہ کو قبول کر لے، لیکن اس کی آخری وقت میں توبہ کسی کام کی نہ تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب ہم مخلصانہ اور سچے دل کے ساتھ اس سے توبہ مانگے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن آخری وقت میں توبہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اور فرعون نے بھی یہی کیا تھا. لہٰذا اس حکایت پر غور کرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو.
به گونه ای زندگی کنیم که موجب رضایت خداوند باشد و سعی کنیم
اور جن غلطیوں کا ارتکاب فرعون نے کیا وہ ہم نہ کریں
و مرتکب آن نشویم. زیرا
اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے اخلاق و فضائل جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور اللہ کے احکامات کو پورا نہ کریں تو موت کے وقت ہماری توبہ کسی کام کی نہ ہوگی, اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمد آخری رسول اور پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, اور آخری کتاب جو نازل کی گئی وہ قرآن کریم ہے.
قرآن کریم است.
قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں
تحریف کردند,
ان میں خود غرض لوگوں نے تبدیلیاں کر دی. اسی وجہ سے وہ کتابیں جس طرح سے نازل ہوئی تھیں اس طرح سے آج ہمارے پاس نہیں ہیں.
در زمان خود نازل شده به دست ما نرسیده است.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا کہ تا قیامت باقی رہے گا اور اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے متعلق فرماتا ہے, بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ الحجر آیت نمبر 9. اس آیت میں لفظ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات باری ہے, کوئی اور اس کے علاوہ نہیں ہے, وہ واحد اور یکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اس کی طاقت و قدرت لامحدود اور اس کا علم و حکمت ختم نہ ہونے والا ہے. حضرت محمد آخری پیغمبر ہیں جو 1400 سال پہلے آئے تھے. بہت سی حدیثیں آپ کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں. آپ کی تمام زندگی کے حالات آج تک کتابوں میں نقل موجود ہیں. قرآن مجید میں جو حقائق نازل ہوئے تھے آپ نے ان کو لوگوں کے لیے بیان کیا, اور آپ لوگوں سے یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں, اسی سے دعا مانگیں, اللہ سے عبادت کریں, اسی پر توکل کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں, اور ان سے کہتے تھے کہ نیک عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کریں. لیکن کچھ لوگ متکبر, مغرور اور خود پسند تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بری نیت رکھتے تھے. انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کو اذیت اور دکھ دینے لگے, یہاں تک کہ حضرت محمد ہجرت پر مجبور ہو گئے.
مجبور به مهاجرت از مکه.
آپ مکے میں پیدا ہوئے لیکن مشرکین کی اذیت و تکالیف کی وجہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور ہو گئے.
اما خداوند به آن
کافر و مشرک اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود اسلام کو ختم نہ کر سکے
آن را حفظ کرده از بین ببرند. حضرت محمد
نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور اس کے بدلے میں مدینے کے مسلمانوں نے آپ کی مدد کی,
ایشان کمک کردند و حقایقی را که پیامبر میفرمود تصدیق کردند.
آپ کی دعوت حق تمام ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے یا ہمارے دور میں زندگی بسر کر چکے ہیں لائق ہے, اور یہ دعوت تمام دنیا والوں کے لیے بہترین اور ہمیشہ کے لیے ہے, اور ہر وقت اور ہر دور کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں ان کو آپ پر ایمان لانا ہوگا. کہہ دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا, اور اللہ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوشنود ہو اور ہمیں دوست رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی باتیں اور احکامات کی پیروی کریں، اطاعت کریں اور ان کے احکامات کو مکمل طور پر تسلیم کریں۔
اصدقائی الاحبہ،
دوستان،
یہاں تک ہم کچھ انبیاء کے متعلق جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا واقف ہوئے ہیں۔
آشنا شدیم
سیدنا نوح علیہ السلام،
حضرت نوح
علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور باقی تمام انبیاء جو ماضی میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی سے کوئی انعام یا اجر کی خواہش نہیں کی۔ انبیاء اس مشن میں کسی قسم کے سود انعام کے خواہش مند نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا کرتے تھے،
زیرا خداوند
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے،
خداوند ہم آنها را دوست بدارد،
اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دوست رکھے۔ جو کچھ انبیاء نے ماضی میں بیان کیا اسی طرح سے آج ہمارے لیے بھی اچھا اور اطاعت کے قابل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور انبیاء کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور اسی طرح ہم ایک اچھی زندگی اس دنیا میں بھی بنا سکتے ہیں۔ شاید آج آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہوں گے، لیکن ایک دن آئے گا جب آپ بھی بڑے ہو جائیں گے اور چاچو یا مامو بن جائیں گے اور پھر بوڑھے ہو جائیں گے۔ شاید کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ موت کے بارے میں سوچنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کسی بھی وقت ہمیں موت دے سکتا ہے
و زمان مرگ او فرا می رسد،
شاید ایک دن بعد یا شاید 10 سال بعد، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں موت ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے۔ جب ہم ان مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو وقت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت اور موقع سے اچھی طرح سے استفادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں اور حقائق کے متعلق ہمیں اچھی طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقت سے اس طرح سے فائدہ حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے شمار ہوں جن کو خدا دوست رکھتا ہے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟